بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. پچھلا عنوان انگوٹھی کے بارے میں پڑھا تھا، اب یہ ہے کہ انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننی ہے. انگلی کے لحاظ سے تو متعین ہی ہے، اس لیے کہ انگوٹھے میں تو پہنی نہیں جاتی، اور دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی ممانعت ہے. مسلم شریف وغیرہ کے حدیث ہے، حرمت کے درجے میں چاہے نہ ہو لیکن ممانعت ہے. تو باقی دو انگلیاں رہ گئیں، سب سے چھوٹی خنصر اور بنصر، تو یہ دو ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے پہننے کا ذکر، اور اس میں بھی خنصر میں پہننا ثابت ہے. تو گویا کہ ثبوت کے لحاظ سے خنصر بنصر میں پہن سکتے ہیں. اس کے بعد والی انگلی جو ہوتی ہے، سب سے چھوٹی کے بعد والی انگلی جو ہوتی ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا نام ہے ان کے، تو عربی میں تو خنصر ہے، بنصر ہے، وسطی ہے، پھر شہادت یا سبابا، اور اس کے بعد ابہام کہلاتا ہے. تو بہرحال بس شروع کی دو انگلیاں جو ہیں، سب سے چھوٹی اور اس کے بعد والی، وہ رہ جاتی ہیں. اس کے بعد والی دونوں انگلیوں کی ممانعت ہے، اور انگوٹھے میں ویسے بھی نہیں پہنی جاتی. تو گویا تین انگلیوں کی ممانعت ہو گئی، اور دو باقی رہ گئے جن میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. عورتوں کے لیے تو چونکہ مقصد زینت ہے، تو ان کے لیے تو پہننا جائز ہے. جس انگوٹھی میں بھی زیور کے طور پر عورتوں میں پہننا رائج ہو، وہ پہن سکتی ہیں، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور بس شرط یہ ہے کہ وہ غیروں کی تشبہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یعنی مطلق زینت کے احکام کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، کہ غیروں کی تشبہ نہ ہو، تو پھر عورتوں کے لیے تو زینت کے طور پر کسی چیز کا اختیار کرنا اس کا وہ درست ہوتا ہے. مردوں کے لیے چونکہ اصلاً تزین ہے ہی نہیں، تو جتنا ثبوت ہے اتنی اجازت ہوگی. انگوٹھی اور وہ بھی اس کی خاص مقدار ہے، ولا تتمہ مثقالا، کہ ایک مثقال نہ ہو، اس سے کم رکھنا جو حدیث میں آتا ہے. تو ایک مثقال کی مقدار سے کم ہو بس اس حد تک جائز ہے، وہ بھی چاندی کی، اس سے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. جب بات آ گئی چاندی کی، عورتوں میں عام طور سے ایک مسئلہ مشہور ہوتا ہے کہ چاندی کے علاوہ اگر کوئی اور، یعنی چاندی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی، اگر کسی اور چیز کی اگر انگوٹھی بنی ہوئی ہے، تو اسے پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انگوٹھی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگوٹھی الگ چیز ہے، ہاں وہ بچوں کے کہانی میں آتا ہے، انگوٹھی ہے اس کو رگڑیں گے، جن آتا ہے وہ پتہ نہیں. تو انگوٹھی کا جن سے جیسے تعلق ہو یا نہ ہو، ایک وہ کہانیوں والی بات ہے، اسی طرح انگوٹھی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگوٹھی کا مسئلہ مستقل ہے، نماز کا مسئلہ مستقل ہے. تو اگر یعنی انگوٹھی پہنی ہے اور سونے چاندی کی ہے، تب تو ظاہر ہے عورتوں کے لیے اس میں کوئی یعنی کسی طرح کی کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، اور بلکہ ثابت بھی ہے صحابیات سے. اور سونے چاندی کے علاوہ ہے، تو خاص طور پر لوہا پیتل اس طرح کی چیزیں، اور اس پہ کوٹنگ بھی نہیں کی ہوئی سونے چاندی کی، تو پھر اس کو مکروہ تنزیہ ہی کہا جائے گا. باقی زیورات سب درست ہیں عورتوں کے لیے، لیکن انگوٹھی میں چونکہ ممانعت آتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مکروہ، بعضوں نے مکروہ تحریمی کہا ہے، لیکن راجہ قول کے لحاظ سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو لیتے ہوئے ہم مکروہ تنزیہی قرار دیں گے، کہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن پھر بھی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پلاسٹک کی انگوٹھی پہن لی، کاپر کی پہن لی، مکروہ تنزیہی. عورتوں کے لیے چونکہ زینت کی اجازت ہے، تو بس کراہت تنزیہی کے درجے میں ہوگا، تحریمی کے درجے میں نہیں ہوگا. پھر بھی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، نماز درست ہے. اب بہرحال انگوٹھی دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اصل تو اس کی بحث چل رہی تھی کہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں، دونوں ثابت ہے، لیکن زیادہ تر دائیں ہاتھ میں ثبوت ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دونوں ثابت ہے. اتنا ہے کہ اب انسان کا مقصد کیا ہے، اگر مقصد مہر لگانا ہے تو شاید سہولت اس میں ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہنی جائے، اور اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں پہنی ہوگی، اتار کے مہر تو لگائی جاتی ہے، تو بائیں ہاتھ میں پہنی، اتاری اور مہر لگا دی، اس کو واپس پہن لیا. اور اگر مقصد تزین ہے تو دائیں ہاتھ زیادہ مناسب ہے. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ زینت کے مقصد ہے یا مہر مقصود ہے. اگر تزین مقصود ہے تو دائیں ہاتھ، اور مہر لگانا مقصود ہے تو بائیں ہاتھ زیادہ مناسب ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلاصہ نکالا ہے، ورنہ فرماتے ہیں دونوں ثابت ہیں. ابن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش جو ہم ظاہر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ ہی کو ثابت قرار دے رہے ہیں. باب ما جاء فی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ بہ قال حدثنا محمد بن سہل به قال حدث بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الرحمن بن عبد وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله بن أبي النمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه دائن حتما قوتي بينا كتره به. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي النمر نحوه به. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه من عبد الرحمن بن أبي رافع کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے. میں نے وجہ پوچھی فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يتختم في يمينه. عبد الله بن جعفر نے فرمایا وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. جعفر رضي الله تعالى عنه, جعفر الطيار جن کو کہا جاتا ہے, جعفر رضي الله عنه, جعفر ابن ابي طالب, ان کے بیٹے عبد الله بن جعفر. به قال حدثنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. به قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يجو ہم صرف سندیں پڑھتے ہیں بعض جگہوں پر, عربی نہ جاننے والوں کے لیے خاص طور پر وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم جو صرف سند پڑھتے ہیں اور عربی پڑھ لیتے ہیں, یہ ہماری ٹھیک ہے, تشریحات سے انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے, اس سے کوئی علمی بات بھی, کوئی کام کی بات بھی مل جاتی ہے, لیکن یہ صرف عربی عبارت بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگوں کے یہاں معروفی ہے, جب کوئی مشکل موقع آتا ہے تو بخاری شریف کا ختم کرا کر کوئی عبارت نہیں, اس میں کوئی تشریح نہیں, ترجمہ نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی سمجھا نہیں سمجھا, صرف بخاری شریف پوری پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر ختم کر لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں, اور مجربات میں سے ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہے وہی؟ ان راویوں کے نام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو یہ یعنی راویوں کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ خود ایک بابرکت چیز ہے, اور خود حدیث کے الفاظ جو ہیں تو یہ خود بھی یعنی باعث برکت ہیں, بلکہ ظاہر ہے تشریح سے زیادہ دیکھا جائے تو وہ فائدہ مند اور مفید اور یعنی ہمارے لحاظ سے یعنی زیادہ مؤثر اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں ٹھیک ہے, جہاں تشریح کی بات ہوتی ہے وہاں تشریح بھی کر لیتے ہیں. بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان عن ایوب ابن موسیٰ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتم من فضة وجعل فصه مما یلی کفہ ونقش فیہ محمد رسول اللہ. اس میں ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ انگوٹھی بنوائے چاندی کی اور اس کا نگینہ اندر کی طرف, مما یلی کفہ, ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے, باہر کی طرف نکلا ہوا نہیں بلکہ اندر, چونکہ مقصد تزین زینت تو تھا نہیں, مقصد تو مہر لگانا تھا. تو اب انگوٹھی اگر پہنی ہے تو اس کو اندر کی طرف رکھا جو اس میں لکھائی والا حصہ ہے, باہر سے صرف حلقہ نظر آتا تھا. ونقش فیہ محمد الرسول اللہ ونہا ان ینقش احد علیہ, لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی اس نقش کی انگوٹھی نہ بنائے. وہو الذی سقط من معیقیب فی بئر حریص, اور یہی وہ انگوٹھی ہے جو حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے گر گئی تھی بئر حریص میں, وہی جس کا کل ذکر آ گیا تھا کہ معیقیب رضی اللہ عنہ سے گری تھی یا عثمان رضی اللہ عنہ سے, دونوں ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایک لے رہا تھا ایک دے رہا تھا, نسبت دونوں کی طرف کی جا سکتی ہے. بھی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن جعفر بن محمد عن نبیہ قال کان الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما یتختمان فی یسارہما. جعفر بن محمد, یہ جعفر صادق, محمد یعنی محمد باقر, یہ وہی پورا خاندان ہے اہل بیت کا. شیعہ تو ان کو امام کے درجے پر مانتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے امامت کا مسئلہ, لیکن بہرحال ہمارے لحاظ سے یہ اولیاء اللہ کے بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ہم بھی ان کو بہت زیادہ احترام کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات کو پڑھتے ہیں اور ان کے نام لیتے ہیں, ہمارے لحاظ سے بھی محترم ہے. بس اوقات یہ ہمارے لوگ کبھی یعنی شیعہ ان کے امام مانتے تو ہم نہ مانیں, ایسا نہیں کہ ان کے جو بڑے ہوں گے تو ہم ان کو بڑا نہیں مان سکتے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں تو ہم تو مانیں گے ظاہر ہے, اور اسی طرح حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما, پھر ان کے خاندان میں حضرت محمد باقر ہیں, جعفر صادق ہیں, اولیاء اللہ کے اونچے مقام پر یہ حضرات. ان کے حالات بھی اگر دیکھیں, ان کے اعمال, ان کے معمولات, ان کے نظام, یعنی واقعتاً بہت اونچے لوگ تھے. بس اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ امام نہیں تھے, یعنی بزرگی کے جس مقام پر بھی تھے امام نہیں تھے. امام ظاہر امامت کا جو تصور شیعوں میں ہے وہ ایک مستقل ہے, اس کے علاوہ اس وقت کے حاکم اور خلیفہ بھی نہیں تھے, یعنی اس لحاظ سے بھی ظاہری طور پر بھی ان کو امامت حاصل نہیں تھی. باقی یعنی ولایت میں بہت اونچے مقام پر تھے. تو جعفر صادق محمد باقر سے نقل کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. امام ترمذی نے اپنے باپ کے خلاف یہ روایت پیش کی یہ بتانے کے لیے بھی صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے, لیکن اصل روایات وہ ہیں جو مرفوع ہیں جو پیچھے بیان کی, یعنی گویا کہ دایاں اور بایاں دونوں کا ذکر ہے, لیکن دائیں ہاتھ میں پہننے کی انگوٹھی پہننے کی روایت کو اس انداز سے پیش کیا کہ اس کی ترجیح خود بخود معلوم ہو رہی ہے, یہ ان کا انداز ہے. بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى وهو ابن الطبائي قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في يمينه قال ابو عيسى قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه. وروى بعض اصحاب قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو حديث لا يصح ايضا. بہرحال قتاده عن انس رضي الله عنه والی جو روایت ہے اس میں تختم في يمينه یا تختم في يساره دونوں کو امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے. یہ جو سند ہے اس سند کے لحاظ سے, مسئلے کے لحاظ سے نہیں, سند کے لحاظ سے قتادہ عن انس کے میں دو طرح کی باتیں منقول ہے, تختم فی یمینہ اور اس کے بعد فرمایا کہ تختم فی یسارہ, لیکن دونوں کو امام ترمذی غیر معتبر قرار دے رہے ہیں. بھی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى وهو ابن الطبائي به قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه. سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی تب وہ بھی دائیں ہاتھ میں آپ پہنا کرتے تھے, یہ شروع دور کی بات ہے. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه, لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی, انگوٹھیاں بنوا لی سنت کے اتباع میں. فطرحه, اب تراسم نے اس کو پہننا چھوڑ دیا, رکھ دیا, طرحه اس کو رکھ دیا. وقال لا البسه ابدا, آئندہ میں اب کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. فطرح الناس خواتيمهم, تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر رکھ دی. گویا کہ یہ سونے کی انگوٹھی پہننے کا سلسلہ تو شروع دور کا تھا, وہ تو ختم ہو گیا, اس کے بعد پھر چاندی کی انگوٹھی کا سلسلہ آیا. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, اب یہ مہر لگانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی پہنتے تھے یا نہیں, اس میں روایت دونوں طرح کی ملتی ہیں, یعنی قوی روایت سے کوئی بات صراحتاً ثابت نہیں ہوتی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک انگوٹھی تھی جو ویسے ہی آپ پہنتے تھے, ایک انگوٹھی وہ تھی جو مہر کے لیے استعمال کی تھی جب مہر بنانے کا ذکر آیا تھا. تو یہ جو شروع دور کی انگوٹھی کا ذکر ملتا ہے, سونے کی انگوٹھی میں بھی محمد رسول اللہ لکھنا ثابت ہے, لیکن بعض علماء کی رائے ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک انگوٹھی تھی جو ویسے ہی آپ پہنتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح اور صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا, اس وجہ سے اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا. بلکہ ایک حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی قاضی ہے, جس کا مطلب یہ کہ وہ جس کو مہر وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے, تو بعض ایک دو حضرات کا ذکر کر کے فرمایا, روایت ابھی پورا مفہوم ذہن میں نہیں ہے, کہ یعنی انگوٹھی نہ پہنے, گویا عام طور پر انگوٹھی لوگ نہ پہنے الا ہے کہ اس کو یعنی مہر وغیرہ اس طرح کے کوئی اس کو منصب ہے, جس کے منصب حاصل ہے جس کے لیے مہر لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے. یہ مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں. اسی وجہ سے علماء نے ناجائز تو نہیں لیکن خلاف اولا قرار دیا, چونکہ وہی میں نے بتایا تھا کہ مردوں کے لیے اصل انگوٹھی زینت, اور زینت اصل مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے الا یہ کہ اس کا ثبوت ہو جیسے سرما وغیرہ. تو اب انگوٹھی لگانے میں چونکہ اصل مقصود مہر تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہر اگر مقصد نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے انگوٹھی نہ پہننا ہی بہتر ہوگا. بس یہ اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے. پھر بھی بعض حضرات کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تو ہم بھی پہن لیں. ان کے اس نیت پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی باعث اجر ہے, ورنہ یعنی فی نفسی ہی اصل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے بنوائی تھی, اور وہ جب مقصد نہیں ہے تو پھر اس کو نہ پہننا ہی اولا ہوگا. باب ما جاء فی صفتی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترتیب ابواب اگر دیکھیں, انگوٹھی کا مقصد دعوت اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھنے تھے جو بادشاہوں کے نام, تو اس کے لیے مہر بنوائی تھی. اب اگر وہ دعوت اسلام کے سے کام نہیں چلتا تو اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ صحیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترتیب جو ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ اچھا کس عنوان پہ, کس رخ پہ وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی تھی. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا وهب بن جرير قال انبانا ابي عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ. اہل سیر نے تو بہت کچھ لکھا ہے, تلواریں کتنی تھیں, کون کون سی تھیں, ہر ایک کے نام تھے الگ الگ, کہ اس کا یہ نام تھا, اس کا یہ نام تھا, اس کا یہ نام تھا, الگ الگ ناموں کی تلواریں. پھر آگے جہاں زرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کا لباس زرہ کا ذکر آتا ہے, اس میں بھی الگ الگ ناموں کا ذکر ملتا ہے کہ اچھا یہ بھی زرہ تھی, یہ بھی زرہ تھی, سب کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سواریاں تھیں ان سواریوں کے, پھر ان کے نام, اور بکریاں تھیں ان کے نام, یعنی ہر ایک کے, اہل سیر نے سب کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں اور کس کا کیا نام تھا, وہ تمام تفصیلات کتب سیر میں موجود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے کی ٹوپی, قبیعہ کہا جاتا ہے جب پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جو حصہ باہر نکلا رہتا ہے وہ ٹوپی والا حصہ کہلاتا ہے. تلوار کو جب پکڑتے ہیں تو ایک تو پکڑنے کی جگہ وہ دستہ کہلائے گا جہاں سے پکڑا ہے, اور اس کے بعد اوپر کی طرف تو اس کے دھار والا حصہ ہوگا, اور نیچے کی طرف جو نکلا ہوا حصہ ہوگا وہ تھوڑا سا گول ہوتا ہے, اس کو ٹوپی کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ دستے کی ٹوپی والا حصہ ہے جس کو پکڑنے میں استعمال نہیں کر رہے ہیں, گویا یہ چاندی جو ہے استعمال میں نہیں آ رہی, جہاں پر انسان ہاتھ رکھ رہا ہے اس سے زائد حصے میں لگی ہوئی ہے, تو انسان اس کو پکڑ نہیں رہا ہے, اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے, بس وہ ایک زائد ہے زینت کے لیے لگی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے کی ٹوپی والا حصہ چاندی کا تھا. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن البصري قال كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. بھی قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال اخبرنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضه. مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر, تو آپ کی تلوار میں سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی. یہ روایت ضعیف ہے, سونا تو جائز نہیں ہے, چاندی کی اجازت ہے جیسے پیچھے روایت میں آیا, لیکن سونے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ روایت چونکہ ضعیف ہے تو اس لیے مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آ چکی ہے کہ ضعیف روایت ہمارے یہاں باطل نہیں ہوتی, لیکن مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. ہاں فضیلت کی کوئی بات ہوتی تو اس کو ہم ثابت قرار دے دیتے ہیں, فضیلت ثابت کرنے کے لیے الگ مسئلہ ہے. قال طالب, تو طالب جو طالب ابن حجیر, طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ چاندی کہاں تھی, سونے کا تو ذکر ہی نہیں, اس لیے کہ سونا تو معلوم ہے کہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال, تو اس کا ذکر ہی نہیں. یہ پوچھا کہ چاندی والا حصہ کہاں تھا اس تلوار میں. فقال کانت قبیعۃ السیف فضۃ, دستے کی ٹوپی والا حصہ وہ چاندی کا تھا. بھی قال حدثنا محمد بن شجاعین, یہ جو میں نے بتایا نا کہ استعمال میں نہیں آ رہی تھی, یہ ایک اصول ہے کہ انسان مثلا قلم ہے, قلم میں بھی اب تو پتہ نہیں بعض بہت مہنگے قلم ہوتے ہوں گے, لیکن پہلے مسئلہ بہت عام آ رہا تھا کہ بسا اوقات قلم میں کوئی حصہ ہے جو اس میں سونے کا یا چاندی کا بنا ہوا ہے, تو اگر اس میں صرف کوٹنگ کی ہوئی ہے سونے یا چاندی کی, وہ تو ظاہر ہے سونے چاندی کا حکم میں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جب اس کا صرف اوپر رنگ ہے اس کا سونے یا چاندی کا, اور اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت قلیل مقدار سونے یا چاندی کی ہوگی, اور جو قلیل مقدار یعنی 50% سے کم اگر اس میں سونے یا چاندی کی ملاوٹ ہے تو سونا چاندی کے حکم میں وہ سمجھا ہی نہیں جاتا. وما کان اقل من نصف فهو فی حکم العروض, جیسے وہ کتاب الزکات میں مسائل آتے ہیں, قدوری کنز وغیرہ میں مسائل آتے ہیں, بس وہی چیز. تو چونکہ 50% سے کم اگر ہے تو پھر تو وہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں ہے, صرف کوٹنگ اگر ہے, اور تو یہی یہ حکم عموم کے اعتبار سے, اس لیے کہ اگر اس سونے یا چاندی کو الگ کریں گے تو الگ نہیں ہو سکتا, گویا اس چیز کا جز بن گیا, اس کا حصہ بن گیا. ہاں اوپر سے الگ سے اگر لگا ہوا ہو تو الگ بات ہے, لیکن جو کوٹنگ کی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے, جز بن جاتا ہے. ہاں اگر پین میں یا کسی چیز میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہے جو سونے یا چاندی ہی کا بنا ہوا ہے, یعنی 50% سے زیادہ سونے یا چاندی ہے اس میں, تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ استعمال میں آ رہا یا نہیں آ رہا. اگر استعمال یعنی پکڑنے میں اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں ہم, اس کو پکڑ رہے ہیں, استعمال میں آ رہا ہے تو جائز نہیں. اگر استعمال میں نہیں آ رہا, سائڈ پہ ایک زائد چیز ہے, اوپر کا حصہ ہے مثلا جو بنا ہوا ہے سونے یا چاندی کا, بالکل اوپر والا حصہ جو استعمال میں نہیں آتا, بس دیکھنے میں شاید نظر آتا ہے, تو پھر اس کی اجازت ہوگی. نہ کرنا پھر بھی اولا ہے. به قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندم رضي الله تعالى عنهما وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه يا تو معروف کے ساتھ پڑھو, يا صنع سيفه یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. ابن سيرين رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار بنائی, کیسی؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی تلوار کے موافق, جیسی ان کی تلوار تھی ایسی میں نے تلوار بنوائی. اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی تلوار بنائی یا بنوائی گئی, ان کے لیے بنائی گئی, انہوں نے اپنی تلوار بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے موافق. تو یہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی ایسی بنوائی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے, اور ان کی تلوار کو دیکھ کر بنوائی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہ تلوار کیسی تھی؟ حنفی تھی. ظاہر حنفی کا مطلب یعنی عام عوام تو بیچارے یعنی ظاہر ہے عام طور پر لوگ اس کو حنفی کا مطلب وہی کہتے ہیں, ایک ہی معنی لیتے ہیں, لیکن یہ بنو حنیفہ کے جو قبیلہ تھا وہاں کے لوگوں کی تلواریں. بنو حنیفہ کا قبیلہ بہت سخت جنگجو قبیلہ تھا. یہ کون تھا وہاں پہ جن کے خلاف جنگ ہوئی تھی؟ مسیلمہ کذاب جو تھا نا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور صحابہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے خلاف جو جنگ کی تھی تو بہت زوردار جنگ ہوئی تھی. واقعی وہ بڑے یعنی لڑنے والے لوگ تھے اور جنگ بڑی زوردار تھی اور اس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح دی مسلمانوں کو. اور اس کے بھی بڑے عجیب واقعہ ہے کہ کس طریقے سے فتح کیا تھا اور کس طرح اس کو قتل کیا تھا. بہرحال مدعی یہ نبوت جھوٹا تو اس کی سزا تو بہرحال اسلام میں یہی ہے, یعنی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بنو حنیفہ خاندان کے وہ لوگ تھے اور وہ قبیلہ تھا, تو یہ تلوار بھی بنو حنیفہ کے لوگوں کے تلوار کے موافق تھی. بھی قال حدثنا عقبۃ بن مکرم البصری قال حدثنا محمد بن بکر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه باب ما جاء في صفۃ درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا بیان. درع ویسے قمیض کو بھی کہتے ہیں, یہاں مراد زرہ یعنی لوہے کا لباس جو پہنا جاتا ہے جنگ کے موقع پر. یہ زرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تھی. یہاں روایات میں دو زروں کا ذکر خاص طور پر ملے گا کہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ پہنی تھیں. تو ایک زرہ تھی جو بہت چوڑی تھی, کشادہ تھی, اس کو ذات الفضول کہا جاتا تھا, یعنی فضل کشادہ زائد کے معنی میں, تو ذات الفضول. اور ایک کا نام تھا فضہ. تو یہ دو زرہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھیں احد کے موقع پر. باقی اور زروں کا بھی نام ملتا ہے لیکن خاص طور پر دو کا ذکر یہاں آگے روایت میں ہے. به قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج قال اخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى الصخره فلم يستطع فاقعد طلحه تحته. طلحه کے اوپر اعراب فتحه ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں سوچ رہا تھا نسخے الگ ہیں یا وہی تمہارا یہی نسخہ ہے؟ اچھا بس ٹھیک ہے. تو فاقعد طلحه تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخره قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحته. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر دو زرہ پہنی تھیں. تو دو زرہ, ایک بہت وسیع تھی جس کے نیچے دوسری پہنی جا سکے, تو ایک فضہ اور دوسری اس کے اوپر ذات الفضول, دو زرہ پہنی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے. فنہض الی الصخرۃ, تھکن بھی اور زخمی بھی اور دو زرہوں کا وزن بھی, چٹان بھی اونچی, تو آپ نے چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی. کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں میں بات پھیل گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو صحابہ ذرا پریشان ہو گئے تھے, ظاہر پریشانی معقول ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہمت ہارنے لگے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ایک بلند جگہ پر چلے جائیں تاکہ دور سے صحابہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ذرا ہمت بن جائے ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وزن اور زخم وغیرہ کے حالات کی وجہ سے آپ اوپر چڑھ نہ سکے. فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ, تو اپنے نیچے طلحہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا. اس وقت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہمت سے کام لیا تھا, اپنے آپ کو گویا ڈھال بنا دیا تھا اور ان پر 80 سے زائد زخم لگے تھے. ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا جو حرکت نہیں کرتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر ٹھیک ہو گیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہم احد کا جب ذکر فرماتے تھے تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ جو احد کی جنگ تو انہی کی تھی, یعنی انہوں نے اس وقت جو اپنی جو شجاعت کا اظہار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر جو اتنے تیر اپنے اوپر اپنے جسم پر لیے تھے, تو اس لحاظ سے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی. فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ, طلحہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا. فَصَعِدَ النَّبِيُّ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پیر رکھ کر پھر چٹان پر چڑھ گئے, چٹان کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے. تو قالا, فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واجب کر لی. کیا چیز واجب کر لی؟ جنت واجب کر لی یا میری شفاعت واجب کر لی؟ بہرحال وہاں اس طرح کے بہت سی جگہوں پر یہ جو مفعول ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے تھے, بس یہ کہ اوجب طلحہ, تو یعنی صرف جنت کا خاص طور پہ ذکر نہیں فرمایا, جنت ہے, شفاعت ہے, میری دعا, جو بھی, بہرحال ان کے لیے کوئی فضیلت تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے جس کو شراح نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرے کیوں پہنی, ایک زرہ تو چلو ٹھیک ہے. اس میں مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اسباب اختیار کرنا, یہ بسا اوقات لوگوں کو تقوی, جس کو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے تقوی کا حیضہ ہو جانا, یعنی تقوی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ یعنی ہضم نہیں ہوتا انسان سے. تو بسا اوقات لوگ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں, توکل کے خلاف ہے. حالانکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن اسباب اختیار کر کے پوری نظر اللہ تعالیٰ پر ہوں کہ میں یہ اسباب اختیار کر رہا ہوں. جیسے ہمارے اکابر اور ہم میں اگر ہم دیکھیں فرق, دوائی استعمال کرتے ہوئے بھی استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہونا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں بذریعہ کش وغیرہ کوئی بات معلوم ہو گئی تھی کیا تھا, وہ معالج سے فرماتے ہیں نتیجہ مجھے معلوم ہے تم دوائی دے دو, نتیجہ مجھے معلوم ہے دوائی تم دے دو. یعنی دوائی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علاج اور دوائی استعمال کرنا, اور آپ ساتھ میں سے ثابت ہے. تو نظر ان کی بالکل دوائیوں پر نہیں ہوتی تھی, اور ہماری نظر ہوتی نہیں یہ دوائی لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ دوائی لیں گے تو یہ ہوگا. اور یہ تو ایک طرف ہوتے جو اسباب ہی پر جاتے ہیں, اور بعضوں کو اسباب سے وحشت ہو جاتی ہے, نہیں نہیں دوائی بھی نہ لو, حفاظت کی تدابیر بھی اختیار نہ کرو, نہیں نہیں یہ توکل کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت فرما دیا کہ اسباب اختیار کر کے پھر توکل کرو, ہے نا, عقل جمع لکا وتوکل. مسجد سواری پر انسان مسجد جا رہا ہے, اب سوال یہ ہے کہ اونٹ کو باہر ویسے ہی چھوڑ دے توکل کر کے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو محفوظ رہے گا, توکل کر کے چھوڑ دیں, یا اس کو رسی باندھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں رسی باندھو, اس کے بعد پھر رسی پر اعتماد نہ رکھو, اللہ پر توکل رکھو. یہ جو تعلیم ہے جو احادیث میں ہمیں دی گئی, اسباب اختیار کریں, اور اسباب اختیار کر کے اسباب پر نظر نہ ہو, مسبب الاسباب پر نظر ہو. اس لیے کہ رسی کوئی بھی کھول سکتا ہے, کوئی بھی توڑ سکتا ہے, اور بھی کوئی بھی یعنی دوائی انسان استعمال کرنے کے باوجود بھی انسان کو بہت کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دوائی پر نظر نہ ہو لیکن دوائی استعمال کرنا چھوڑے بھی نہیں. تو حفاظت کے اسباب بھی انسان اختیار کرے لیکن اسباب پر نظر نہ ہو, نظر مسبب الاسباب پر ہو. یہ اصل تعلیم ہے. تو ایک نہیں بلکہ دو زرے پہنی. یہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو تعلیم دی, توکل کی حقیقت بیان فرما دی. اسی طرح علماء نے, چونکہ یہ رمضان کے مہینے کے لحاظ سے بعضوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا صوفی موڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو یہ صوفیہ نے جو اس بارے میں جو کلام فرمایا ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے, تصوف کی حقیقت کیا ہے, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, کبھی موقع ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, وہ ایک الگ ہے, یہاں تو صرف ایک ضمنی بات کے طور پر بتا رہا ہوں. کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان, جس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کو دوسری جگہ جانا ہے, درمیان میں نہر ہے, نہر درمیان میں نہر ہے یا کوئی دریا ہے, تو अब तैरना है, तैरना होगा, तैरने आता है या नहीं आता, पानी गहरा भी आएगा दरमियान में, उसमें से गुजर कर फिर दूसरी तरफ जाना है। अब एक शख्स वो है जो यहाँ खड़ा है, वो तो बिल्कुल ही जाहिर है अभी तो शुरू भी नहीं किया उसने काम। एक शख्स वो है जो दूसरी तरफ पहुँच चुका है, वो फारिग हो चुका है। देखने वाले को उस किनारे पर खड़ा होने वाला, इस किनारे पर खड़ा होने वाला एक ही तरह का नज़र आएगा। ये मुब्तदी बिल्कुल जो इब्तिदा नहीं की जिसने उसमें, और बिल्कुल मुंतही ये एक ही तरह देखने में नज़र आते हैं। तसव्वुफ़ का भी यही है, जैसे मैं पानी की मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ खड़ा है या वहाँ खड़ा है, देखने में एक ही नज़र आते हैं, लेकिन वो गुज़र चुका है और ये अभी तक उसने काम शुरू भी नहीं किया है। देखने में दोनों एक ही नज़र आते हैं, लेकिन जो दरमियान में होता है ना, उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं। अब एक शख्स वो डूब रहा है, अच्छा नहीं, वो तैर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, यही होता है। ये जिसको अहले तसव्वुफ़ फरमाते हैं कि इंसान जब इब्तिदा भी नहीं की तो उसको तो पता ही नहीं कि आगे किस रास्ते पर कैसे कब जाना है और आगे क्या होगा। दरमियान में फिर हालात आते हैं, नहीं कभी कभी ये होता है, कभी एक चीज़ का जज्बा होता है, एक तरफ का जोश होता है, आखिर में जाकर फिर वही सुकून वाली कैफियत हो जाती है। इसीलिए बाज़ मुब्तदी हजरात मशायख को, अकाबिर मशायख को देखते हैं, अच्छा ये और इस तरह, इसलिए कि वो उन हालात से गुजर चुके हैं। उनकी नज़र असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर होती है। देखने वाला मुब्तदी को और मुंतही को एक समझता है, हालांकि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ज़रें पहनी थी लेकिन ज़रों पर नज़र नहीं थी, मालूम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज़रिए वही बता भी दिया गया था कि कुछ नतज बताए भी गए थे कि क्या होने वाला है। बहरहाल ये भी एक सबक है। उसके अलावा कुरान करीम में भी तो हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़ुम व सिक़ालन। तो बहरहाल ये हथियार, ये चीज़ें, असबाब जो हैं उनको इख्तियार करने की कुरान में भी जब हुक्म दिया गया तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन उस पर अमल करने वाला होगा।
भी قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان قد ظاهر بينهما ظاهر بينهما
एक को दूसरे के ऊपर आपने पहन लिया था।
باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفر سر پہ پہننے کی لوہے کی ٹوپی، چونکہ ہتھیار کا جب ذکر آیا، تلوار، لوہے کا لباس، تو اس کے ساتھ اب ٹوپی بھی آ گئی کہ خود جس کو کہا جاتا ہے اردو میں لوہے کی ٹوپی۔
بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه۔
یہ پچھلی روایت میں جو میں بتا رہا تھا وہ اس لحاظ سے، آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی بعض لوگ اس میں زیادہ، یعنی دونوں طرف، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت ہی زیادہ محتاط، اور یعنی بہت زیادہ پابندیاں، گھر کے فیملی کے افراد آپس میں نہیں بیٹھتے، دور دور ہو کر 6 فٹ کے فاصلے پر گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، گاڑی میں ساتھ اگر جانا پڑتا ہے تو 6 فٹ فاصلہ نہیں رہتا تو ماسک پہن کر بیٹھتے ہیں۔ تو بعضوں کا یہ مزاج ہے، کہ بہت زیادہ اسباب پر نظر، اور بعضوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکہ بھی لگواتا ہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اچھا اس نے ٹیکہ لگوا لیا، اس کو یعنی توکل ہی نہیں بالکل۔ تو یہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے، یعنی اسلام اعتدال سکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہاں اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ظاہر ہے معلوم ہے کہ وہ دوائی کچھ نہیں کرنے والی، ویکسین کوئی لگا لے تو وہ بچانے والا نہیں، بلکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت زیادہ حفاظت کے کوئی گارنٹی تو ہے نہیں۔ تو بہرحال یعنی دونوں طرف میں اس میں بھی افراط و تفریط نہ ہو۔ اگر کوئی، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا کہ وہ مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو ان چیزوں کو مانتے ہیں یا ویکسین وغیرہ لگانے کے قائل ہیں یا لگواتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، کوئی مذمت کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے، وعلیہ مغفر، آپ پر لوہے کی ٹوپی یا اس کو کہہ لیں خود تھی، فقیل لہ، آپ سے یہ کہا گیا، عرض کیا گیا، ہذا ابن خطل متعلق بأستار الکعبہ، دیکھیے یہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، وہ گویا کہ لٹک گئے، چمٹا ہوا ہے۔ تو فرمایا وہاں پر بھی اس کے لیے معافی نہیں، فقال اقتلوه۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، یہ تو مشہور ہے۔ اور یہ سب جو جانی دشمن تھے، گھروں سے نکالا، سب کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن بعض کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے معافی نہیں ہوئی تھی. ان میں ابتداءً اگر دیکھیں تو 6-11 مرد اور 6 عورتیں تھیں, 11 مرد اور 6 عورتیں تھیں جن کے لیے معافی نہیں تھی, ان کے لیے معافی نہیں ہے. ان کے خصوصی حالات, ان کے خاص سازشوں وغیرہ کی وجہ سے, ان کے مزاج وغیرہ کو, جو کچھ بھی ان کے حالات تھے اس کی وجہ سے. لیکن پھر ان کے لیے بھی معافی ہوتی گئی, معافی ہوتی گئی, اخیر میں جا کر 4 اور 4 بچ گئے تھے کہ 4 مرد اور 4 عورتیں, ان کے علاوہ باقی سب کے لیے معافی ہو گئی تھی. تو ابن قتل بھی, یہ کیا تھا, یہ اسلام میں داخل ہوا تھا, مدینہ منورہ آیا, اپنا نام عبداللہ کر لیا اور ظاہر صحابہ میں شامل ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہیں بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جاتے ہوئے راستے میں اس کو اپنے غلام پر غصہ آ گیا, کھانا پکانے میں دیر کر دی. ہمارے ہوتے ہیں بعض شوہر ہوتے ہیں, بیوی نے کھانا وقت پر نہیں دیا تو غصے ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ یعنی مسئلے کی بات اپنی جگہ وہ ایک الگ آ جائے گی. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا, ان کو غصہ آیا, غلام کو قتل کر دیا. یعنی اس حد تک کہ غصہ آیا کہ قتل کر دیا. اب سوچا کہ اب قتل کر دیا ہے, لیکن اگر میں مدینہ گیا تو قصاصاً مجھے قتل کر دیا جائے گا, اب میں مدینہ کیوں جاؤں اپنی جان خطرے میں ڈال کر. مرتد ہو کر وہ مکہ مکرمہ چلا گیا, اور جب وہاں چلا گیا تو ظاہر ہے بے چینی ہوتی ہے انسان کو, ایک غلط کام کیا ہے, ایک تو قتل چلو ان کے ہاتھ سے اتنی بڑی چیز ہو نہ ہو, لیکن پھر ارتداد, اور پھر ظاہر ہے یعنی اب وہ بے چینی کی کیفیت تھی. تو دو باندیاں رکھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار پڑھا کرتی تھی تاکہ اس کو کچھ سکون ہو جائے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بھی کیا کرتا تھا اور اشعار بھی پڑھوایا کرتا تھا اور سنا کرتا تھا, اور اس کی بس یہی عادت سی بن گئی تھی, اس کے لیے معافی نہیں تھی. ابن قتل
بھی قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر,
آپ کے سر پر خود تھی. قال فلما نزعه, جب آپ نے وہ خود لوہے کی ٹوپی اتاری, نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کعبہ کے پردوں سے کیوں چمٹ رہا تھا, ہو سکتا ہے دعا کے لیے, اس لیے کہ یہ حضرات بھی مانتے تھے, چاہے جاہلیت تھی جو بھی تھا, لیکن کعبہ کے احترام وغیرہ تو وہ مانتے ہی تھے. وہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی تو پیش آیا تھا, تو دعا کرنے کے لیے گیا ہوگا بظاہر, یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس سوچ کے ساتھ گیا ہو کہ یہاں تو مجھے کوئی نہیں مارے گا. یہ دونوں مقصد ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بھی مقصد تھا وہ کعبہ کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا تھا. اور ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے, اور یہ بات صحیح ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز محرم نہیں تھے. یہ ایک مسئلے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے, یعنی حدود حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے, میقات کے باہر سے جاتا ہے, تو کیا احرام باندھنا ضروری ہے؟ حنفیہ کے نزدیک تو ضروری ہے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم نہیں تھے, وہ تو ظاہر ہے, اس لیے کہ خود بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کی حرمت میرے لیے ایک دن کے کچھ حصے کے لیے اٹھا دی گئی, یعنی وہاں قتل کی ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی. فرمایا نہ پہلے اجازت نہ آئندہ اجازت ہوگی, بس ایک دن کے ساعتاً, ایک دن کے ایک کچھ وقت کے لیے مجھے اس کے لیے مکہ کی حرمت اٹھا دی گئی, اور اس کی دوبارہ حرمت اپنی جگہ اب آ چکی ہے, آئندہ کوئی میرے اس عمل سے استدلال نہ کرے. تو ظاہر ہے جب حرمت اٹھا دی گئی تو پھر احرام کے احکام بھی ختم ہو گئے, وہ تو جنگ کے حالات تھے, احرام کے احکام بھی اس وقت نہیں تھے. تو اس لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام نہ باندھنا, اس سے مسئلے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ مکہ میں بغیر احرام کے جا سکتے ہیں, وہ ایک الگ ہے. باقی کتاب الحج کا مسئلہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے نہیں ہے, جو بار بار آنا جانا کرتے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے, وہ مسئلے کی بات الگ ہے.
باب ما جاء فی عمامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
باب ما جاء فی عمامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا ذکر. امامے کے بارے میں مسائل کی تو بہت سی باتیں ہیں. بہرحال یہ کہ امامہ سنت ہے, امامہ باندھنا سنت ہے, لیکن ایسی سنت نہیں کہ اگر انسان نہ پہنے تو ہم کہیں خلاف سنت. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان عمل کر لے تو اور سنت کی نیت سے ہو تو موجب اجر ہے, باعث اجر ہے. نہ پہنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامہ نہ پہننا بھی ثابت ہے, پہننا بھی ثابت ہے. یعنی تکلفات نہیں, جس کو کہتے ہیں اسلام میں تکلفات نہیں ہیں. امامہ پہن لیا ٹھیک ہے, ٹوپی پہن لی, سر ڈھانکنا بہرحال ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر ڈھانکنا ثابت ہے. اور سر ڈھانکنے کے بارے میں بھی مختلف جو صورتیں ہیں, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے تاکہ ٹوپی اور امامہ تیل سے محفوظ رہے, تیل ان پر نہ لگے. تو ایک تو وہ کپڑا باندھنے کا ذکر ملتا ہے. اس کے اوپر یا ٹوپی ہوگی اور ٹوپی کے ساتھ اوپر سے پھر کبھی امامہ ہوگا کبھی امامہ نہیں ہوگا, لیکن سر ڈھانپنا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. سر کھلے رکھنا یہ تعامل امت کے بھی خلاف ہے. امت کے تمام ہمیشہ سے ایک تعامل رہا ہے کہ سر ڈھانکنے کو ایک ادب کی چیز سمجھا جاتا ہے اور سر کھلا رکھنا ایک بے ادبی اور خلاف ادب سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ سے ہم اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں صحابہ کے دور سے یہی ملتا ہے ہمیں. تو بہرحال یہ جو ایک نئی جو چیز ہے کہ نئی نئی ٹوپی ثابت, جیسے میں نے بتایا تھا کہ بعض چیزیں سند سے ثابت ہوتی ہیں, بعض چیزیں تعامل سے ثابت ہوتی ہیں. بہرحال جہاں تک امامے کا ذکر ہے, امامے میں مختلف مسائل ہوں گے. امامہ کتنی بڑی مقدار کا ہو اس بارے میں صحیح روایات میں کوئی مقدار نہیں ملتی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے دو باتیں منقول ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دو امامے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک چھوٹا تھا جو 6 یا 7 ہاتھ کا تھا, 6-7 ہاتھ. یعنی ہاتھ کا مطلب ہم اگر امامہ یہاں سے انگلیوں سے لے کر کوہنی تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے جو تقریباً 1.5 فٹ, ہاتھ کا مطلب یعنی وہ 1.5 فٹ بن جاتا ہے, ایک گز جس کو کہتے ہیں نا, تو یہ 1.5 فٹ تقریباً بنتا ہے. تو 6 یا 7 ہاتھ جتنا تھا ایک امامہ, اور دوسرا تھا جو 12 ہاتھ تھا, ایک بڑا اور ایک چھوٹا, دو امامے تھے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. بعض علماء نے صرف چھوٹے والے کا ذکر کیا ہے, 6 یا 7 ہاتھ والے کا ذکر کیا ہے, لیکن صحیح روایتوں میں مقدار نہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے امامہ اس میں اب کپڑا کیسا ہے, بعض کپڑے بہت پتلے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ زیادہ کپڑا لمبا زیادہ استعمال ہوگا, بعض چوڑے زیادہ ہوں گے تو کپڑا کم استعمال ہوگا. تو چوڑائی سے بھی فرق پڑتا ہے, وہ کپڑا موٹا ہے یا باریک ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے سائز کا اتنا سائز پر مدار نہیں ہے. ہاں اتنا ہے جو علماء نے لکھا ہے اس کے لحاظ سے بتا دیا کہ بعضوں نے 6-7 ہاتھ کا ذکر کیا ہے, بعضوں نے 2 کا ذکر کیا, ایک چھوٹا اور ایک بڑا. پھر اس کا جو شملہ چھوڑا جاتا ہے اس میں بعض جیسے شراح جو فرماتے ہیں اس کے لحاظ سے کہ ایک شملہ چھوڑنا وہ بھی ثابت ہے جو پیچھے کی طرف رہتا تھا عموماً, کبھی کبھی آگے بھی ٹھیک ہے, لیکن عموماً اس کا راجح قول کے مطابق پیچھے کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دینا یہ ثابت ہے. 2 شملے چھوڑنا وہ بھی ثابت ہے, اور بعض روایتوں میں بالکل بغیر شملے کے امامہ وہ بھی ثابت ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ امامے کی شکل وہ نہ ہو جیسے یہ سکھوں والی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ مشابہت ہو جائے گی, تشبہ ہو جائے گا. تو وہ نہ ہو, باقی یہ کہ شملہ نہ ہو اور ویسے انسان امامہ باندھ لے امامے کے انداز سے تو اس میں بھی کوئی حیرت نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن عموماً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامے کا جو ذکر ملتا ہے اس میں شملے کا ذکر ملتا ہے, اور ایک ہو یا دو ہوں اور وہ دونوں پیچھے کی طرف چھوڑ دیے جاتے تھے. رنگ سیاہ رنگ تو ثابت ہے صحیح روایتوں میں, جیسے آگے روایت آ رہی ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے نا کہ ایسے موقع پر آپ نے سیاہ امامہ پہنا تھا, اس کا مطلب ہے کہ سیاہ عام پہننے کا دستور نہیں تھا, ایک خاص موقع تھا آپ نے سیاہ امامہ پہنا تھا. سیاہ کا جب ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رنگوں میں سفید, اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ البسو من ثیابکم البیاض, سفید رنگ کو آپ نے پسند فرمایا, ترغیب دی, تو اس سے علماء نے استدلال فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ عموماً آپ کا امامہ جو ہے وہ سفید ہی ہوگا. سیاہ امامہ تو صرف ایک موقع پر اس کا ذکر ملتا ہے, وہ یہ فتح مکہ کا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ امامہ پہننا ثابت ہے. آگے روایتوں میں مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے, لیکن بہرحال تو سفید ہم یہ کہیں گے کہ عموم کے اعتبار سے سفید آپ نے پسند فرمایا, ترغیب دی, تو سفید ثابت ہوا. لیکن امامہ خاص طور پہ سفید امامے کا ذکر مرفوع روایتوں میں نہیں ملے گا, بس وہ ان جس طریقے سے استدلال کیا وہ میں نے بتا دیا. سبز وہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے, سب امامے کا اور رنگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہیں ہے. ہاں صحابہ سے مختلف رنگ ثابت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی الگ الگ, تو بہرحال صحابہ سے مختلف رنگ کے امامے ثابت ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں صرف سیاہ امامے کا ذکر ملتا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی کوئی خصوصیت تھی, ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید امامہ ہی پہننا منقول ہوگا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء فتح مكة کے روز جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا. اب پیچھے آیا کہ لوہے کی ٹوپی تھی, یہاں آیا کہ سیاہ عمامہ تھا. کوئی تعارض نہیں ہے اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کے اوپر عمامہ پہنا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے تک جو سفر کا حصہ تھا اس میں تو لوہے کی ٹوپی تھی, جب اسے اتار دیا اتارنے کے بعد پھر سیاہ عمامہ پہن لیا. تو کوئی تعارض نہیں ہے, ان کو اشکال نہیں ہے. بھی قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مسابر الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامه سوداء. دیکھو پیچھے فتح مکہ کا ذکر تھا, یہاں کوئی وقت کا ذکر نہیں ہے. سیاہ عمامہ پہنا تھا, کب تھا وقت کا کوئی ذکر نہیں. بھی قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مسابر الوراقي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. یہ خطب الناس کب تھا؟ بعض فرماتے ہیں کوئی جمعہ کا خطبہ تھا. اگر جمعہ کا خطبہ تھا تو مدینہ منورہ کا واقعہ, اس کا مطلب ہے فتح مکہ کے موقع پر بھی سیاہ عمامہ ثابت اور کسی اور موقع پر بھی مدینہ منورہ میں. اس لیے کہ بعض روایتوں میں ممبر کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے اور سیاہ عمامہ پہنا تھا, تو ممبر فتح مکہ کے موقع پر تو نہیں تھا. بہرحال اب یہاں پر علماء کی دونوں رائے ہیں کہ ایک ہی واقعہ تھا اور خطبہ حجت فتح مکہ ہی کے موقع پر تھا, ممبر سے مراد کعبے کی چوکھٹ ہی ہے, تو اس کا مطلب ہے ایک ہی موقع پر سیاہ عمامہ پہننا ثابت ہے. اور اگر یہ دوسرا واقعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ سیاہ عمامہ پہننا ثابت ہے, فتح مکہ اور مدینہ منورہ میں کسی موقع پر. دونوں رائے ہیں علماء کی. به قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم سدل عمامته بين كتفيه. اب صلى الله عليه وسلم جب عمامه باندھتے تو اس کا شملہ کنارہ لٹکا دیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف. قال نافع وكان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يفعل ذلك. ابن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے, تو چونکہ مشہور ہیں سنتوں کے اتباع میں تو ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ امامے کا کنارہ اور شملہ پیچھے کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے. قال عبید اللہ ورأیت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. اور میں نے قاسم بن محمد اور سالم ان دونوں حضرات کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا. دیکھو امامہ کا ثبوت مل رہا ہے, یہ تمام حضرات امامہ صحابہ رضی اللہ عنہ, ابن عمر, پھر تابعین میں یہ حضرات, یہ تب سب امامے کا اہتمام فرماتے تھے. یہ ہمارے بعض مشائخ سے جو امامے کے بارے میں تردید منقول ہے وہ ظاہر یعنی ایک لحاظ سے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے قابل اشکال ہے, میں اس کی توجیہ کر دیتا ہوں, لیکن ظاہری الفاظ کے لحاظ سے وہ قابل اشکال ہے. یہاں پر تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی امامہ اسی طرح باندھتے تھے. قاسم بن محمد یہ کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے. قاسم بن محمد بن ابی بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو گئے. سالم, یہ سالم بن عبداللہ بن عمر, تو عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے. تو دونوں بڑے بڑے حضرات, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, یہ دونوں حضرات بھی اسی طرح امامہ باندھا کرتے تھے. بھی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابو سلیمان وهو عبد الرحمن بن الغسیلی. یہ غسیل کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشہور ہیں, ان کی اولاد میں سے ہیں, ان کے بیٹے نہیں. عبد الرحمن غسیل حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاء واقعہ مشہور ہے, حکایت صحابہ وغیرہ میں آتا ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حالت جنابت میں تھے اور پتہ چلا کہ احد کے لیے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, فوراً نکل کے چلے گئے اور حالت جنابت میں تھے. شہادت ہو گئی تو شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں, تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا غسیل, حنظلہ رضی اللہ عنہ, حنظلہ الغسیل, کہ وہ جن کو غسل دیا گیا یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا شہادت کے بعد. تو یہ ان کے اولاد میں سے ہیں, عبد الرحمن ابن الغسیل. عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عصابۃ دسماء. عصابۃ دسماء, عصابہ کا ترجمہ ہم پٹے کے بھی کر سکتے ہیں, پٹا باندھا ہوا تھا, اور عصابہ کے معنی امامہ کے بھی کر سکتے ہیں. وہ واقعہ ہے کہ امروا ان یمسحوا علی العصائب والتساخین, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب صحابہ تشریف لائے تھے اور بعضوں کو سردی لگ گئی تھی سفر سے واپس تشریف لائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اماموں پر اور موزوں پر مسح کر لو. مسئلے کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ لفظ بتا رہا ہوں کہ عصائب و تساخین, وہاں عصائب کا لفظ جو ہے وہ عصابتن کی جمع عصائب, وہی امامے کے معنی میں ہے. مسئلہ جو بھی ہے مسئلے کی بات نہیں, صرف لفظ بتا رہا ہوں. تو یہاں پر بھی عصابہ کے معنی امامے کے ہو سکتے ہیں. تو بعضوں نے فرمایا کہ یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے سیاہ امامہ, عصابتن دسمہ سیاہ امامہ ایک ترجمہ, تو پیچھے والی روایتوں والی بات ہی آگئی. بعضوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ لفظی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا ترجمہ ہے وہ ہے عصابتن پٹا پٹی باندھی ہوئی تھی اور دسمہ جو تیل والی تھی, عصابتن دسمہ تیل والی جس کو چکنی پٹی یا تیل والی پٹی, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ اگر یہ عصابتن دسمہ سے مراد ہم دوسرا ترجمہ کریں تیل والی پٹی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت زیادہ درد رہا تھا آخری دور میں, اور سر پہ تیل لگانے کا تو دستور تھا ہی, تو امام یہ سر میں جب درد ہو تو اس کے لیے کپڑا باندھنا اور ذرا مضبوطی سے باندھ لینا سنت سے بھی ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحابی تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑا ذرا میرا سر پہ باندھ دو اور اچھی طرح باندھ دو, تو سر پہ کپڑا باندھ دینا پٹے کی طرح باندھ دینا اور مضبوط باندھ دینے سے سر کے درد میں جو ہے وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس میں ذرا ہلکا پن اور خفت محسوس ہوتی ہے, تو وہ ثابت ہے. بہرحال اگر یہ مرض وفات کا واقعہ ہے تو بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور موقع ہو جس میں سیاہ امامہ. تو بہرحال دونوں ترجمے ہیں, یہاں پر سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا یا آپ کے سر پر چکنی تیل والی پٹی تھی, تو وہی سر میں درد کی وجہ سے پٹا باندھا ہوا تھا اور اس پر تیل لگا ہوا تھا, اس کو بتانا مقصود ہے. اب دیکھو امامہ باندھنے کے مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان امامہ کیوں پہنتا ہے. ایک تو مقصد ہو سکتا ہے سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, اس سنت کی نیت سے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مجھے بے اجر ہے. دوسرا مقصد ہو سکتا ہے تجمل اور زینت. تجمل اور زینت میں دو چیزیں ہیں کہ اچھا میں اچھا لگوں گا, ایک ہے کہ نہیں میں وہ زینت اختیار کروں جو ہمارے بزرگوں کی اور مشائخ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زینت اختیار کی ہے. یہ بھی تو ایک سوچ کا فرق ہے نا. زینت انسان جب فیشن میں جاتا ہے تو فیشن اور زینت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جو اچھا مشائخ کی کوئی ایسی چیز جو مجھے خوبصورت لگتی ہو میں وہ اختیار کر لوں, اور دوسرا ہوتا ہے اچھا نہیں یہ جو مووی اسٹار وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کوئی چیز جو مجھے اچھی لگتی ہو, سوچ کا فرق ہے. تو چلو زینت ہی کے نیت سے لیکن اچھی والی زینت اختیار کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے, وہ بھی ایک اچھی نیت ہے. تو بہرحال اصل تو مقصد ہونا چاہیے سنت, اور بعض لوگ پہنتے ہیں امامہ پہنتے ہیں اس لیے کہ اچھا لگتا ہے, تو ٹھیک ہے سنت کو اچھا سمجھنا اور اس نیت سے پہننا, بس اتنا ہے کہ اپنی نیت کو تھوڑا نیکی کی طرف لے آئیں, صرف تجمل والی نیت کے بجائے ذرا نیکی والی نیت کہ اچھا زینت بھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. تیسرا مقصد ہو سکتا ہے ترویج. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کیوں میں جلسے کے موقع پر امامہ پہنوں, کیوں میں جب گھر کی تنہائی میں ہوں تب نہ پہنوں. سوال ذہن میں آتا ہے کیا یہ ریا ہے؟ نہیں, اس مقصد سے پہنوں. ٹھیک ہے نیت اپنی میں درست کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس مقصد سے پہنوں کہ اچھا ٹھیک ہے لوگ آئیں گے تو لوگوں میں بھی اس طلبا کو خاص طور پر ترغیب دی جاتی ہے بسا اوقات جلسے کے موقع پر, کبھی یاد رہتا ہے کبھی بھول جاتے ہیں کہ دیکھو امامہ پہننا. کیوں؟ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ سنت ہے ترویج, لوگ یہاں سے ایک چیز سیکھ کر جاتے ہیں. اور واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ شروع دور تھا, لوگ آتے تھے وہ دیکھو یہ بچے امامہ پہنے ہوئے, اپنے گھروں میں انہوں نے امامے کو کا شوق جو ان کے گھروں میں آیا وہ مدرسے میں جلسے کے موقع پر آئے تھے اور وہاں سے انہوں نے سیکھا تھا. تو ترویج کے مقصد سے کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگوں میں بھی یہ چیز رائج ہوگی اور سنتوں کا رواج عام ہو جائے, ترویج لوگ اس کو پھیلانے کے لیے اشاعت کے لیے. ظاہر ہے اس میں بھی نیت انسان خالص کر لے کہ یعنی کہ لوگ مجھے دیکھ کر اچھا سمجھیں گے اور پھر ترویج ہوگی, نہیں خالص اس لیے کہ سنتوں کی اشاعت ہوں. بہرحال یہ مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد ہے وہ مناسب مقصد ہے, اچھا مقصد ہے. لیکن ایک مقصد ایک اور ہوتا ہے جو چوتھا مقصد, اور بہت سی مرتبہ وہ چیز آ جاتی ہے ذہن میں, وہ ہوتا ہے کہ ریا اور شہرت کہ اچھا لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. یہ ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, ٹوپی پہننے والے اور امامہ پہننے والے میں کوئی ایسا نہیں کہ اچھا ایک افضل اور ایک مفضول سمجھا جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے. بس وہ ایک وسوسہ ہے، ایک خیال ہے، انسان اس خیال کو ختم کر دے کہ میں تو اس لیے پہن رہا ہوں کہ سنت ہے، چاہے لوگ مجھے اس کی وجہ سے اچھا سمجھے یا نہ اچھا سمجھے، مجھے نہیں فرق پڑتا، میں تو اس لیے پہن رہا ہوں اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہرحال یہ چوتھی جو چیز ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بعض مشائخ نے اس سے منع فرمایا کہ لوگ اپنی شان دکھانے کے لیے، اچھا دیکھو یہ امامہ پہنا ہے تو کوئی مولانا صاحب ہوں گے، تو اپنے آپ کو مولانا صاحب، اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے امامہ پہننا، ہاں یہ چوتھی شکل ہے، یہ مذموم ہے، اس میں برائی ہے. اور بعض مشائخ جو تنقید کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک امامہ کیوں پہنا ہوا، یعنی اپنی بزرگی ثابت کرنا چاہ رہے ہو. تو بہرحال نیت تو دل میں ہوتی ہے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی نیت کو درست کر لیں کہ پہنیں، لیکن اس نیت سے پہنیں کہ یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نہ پہنیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باب ما جاء، چلو بس وقت ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.